آج جمادی الاولی کی دو تاریخ 1420 ہجری 13 اگست 1900 سورہ یوسف آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون اس کو یا ایوہ الملاؤ نہیں پڑھیں گے ملہو یا ایوہ الملہو قالوا ابغات احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس ۖ لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فدعوه في سنبله سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم آج بھی تلاوت ایک ہی روپی کی ہوئی ہے ترجمہ اور تفسیر دو روپی کی ہوئی ان شاء اللہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹھری سے کیسے نکال کر کے مصر جیسی اس زمانے کی مصر جیسی سیولائزڈ کلچرل اور انتہائی متمدن دنیا کا بے داغ بادشاہ بنا دیا ہے نا ہمارے یہاں ہندی میں ایک مثل کہی جاتی ہے حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہلے روزی بہانے موت بس ہیلا ہے روزی کا موت کا ایک بہانہ ہونا چاہیے ہیلے روزی بہانے موت کیسے نکالا ہے صحیح ہے یہ ہے اس کی قدرت صاف بات کیا تھی گزشتہ رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ جب دو قیدی داخل کیے گئے جیل میں اور ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کو بیان کیا آپ نے اس کی تعبیر و تفصیل بتائی اس پر ان لوگوں نے انکاری ہو کے کہا کہ نہیں نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا بس اب اس میں چاہے تم نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی تو چند ہی دن کے بعد تین دن کے بعد وہ ساقی جس نے بادشاہ کے شراب پلانے کی جس کے سر ذمہ داری تھی تین دن کے بعد چھوٹ گیا جب وہ چھوٹ گیا تو آیا چلتے وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ کبھی مجھ کو میرا ذکر بادشاہ کے سامنے ضرور کرنا تھا مگر ہوا کیا کہ فکر معاش اس نے وہاں یاد رب لگا اتنی سی عمر میں بھلا کیا کیا کرے, کوئی سب بھول گیا, وہ کچھ یاد ہی رہ گیا اس کو, ہاں صاحب شیطان بھلا دیا شیطان. اچھا صاحب اب دیکھیں ذرا سا واقعات کی کڑی ملائی, اسی بیچ میں بادشاہ نے خواب دیکھا. جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو ولید ابن نروان عملیقی جو بادشاہ تھا, اسے پہلے بتا چکا ہوں کہ عزیز مصر بادشاہ نہیں تھا, یہ وزیر اعظم کی حیثیت سے تھا بادشاہ. بادشاہ صحیح معنوں میں وہ ولید ابن نروان عملیقی یہ تھے. تو ولید ابن نروان جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا, وہ خواب بھی بڑا اچمبھا سا خواب تھا, بڑا عجیب سا خواب کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی موٹی گائیں ہیں اور سات دبلی گائیں, لیکن اتفاقی کو دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں, اور پھر اسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ سات ہری ہری بالیاں ہیں اور سات سوکھی سوکھی بالیاں ہیں. تو عجب سا خواب تھا یہ. بادشاہ نے اپنے شہر کے تمام علماء عمائدین کو بلایا. مودودی صاحب اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے کرتے لکھتے ہیں, ہائے 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 بڑا آوارا قلم ہے, بہت آوارا قلم ہے. لکھتے ہیں کہ اپنے یہاں کے سارے علماء معزدین اور پیر صاحبان کو بلایا, یعنی قلم جو ہے نا وہ بہکنا ضروری ہے, بہکنا ضروری ہے. توبہ ہے, یعنی لفظ پیر کا تصور ایسا غالب ہے ذہن کے اوپر اس کا کوئی نہیں ہے. ہمارے اس میں محرم الحرام کے دس دن بڑے جوش و خروش سے تقریریں ہوتی ہیں. فریض صاحب بیان کر رہے تھے کہ یزید اتنا ظالم تھا کہ اس نے چاپا کل بھی پھڑوا دیا. چاپا کل جانتے ہیں وہ ہینڈ پائپ, پانی کی اسی روک تھام کی چاپا کل بھی کھڑوا دیا, ہینڈ پائپ کھڑوا دیا. اس زمانے میں ہینڈ پائپ کھڑا تھا, تو ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ. بہرحال جب یہ بات درباریوں کے سامنے پیش کی گئی تو ان لوگوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں. پریشان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں تھی. خواب کے رخ سے پہلے بتا کہ میں کہہ رہا ہوں خواب تین ہیں. تم کسی ذہنی تأثر کا نتیجہ کہ آدمی کسی فکر میں ہے, اس کے ارد گرد کچھ ایسا ماحول ہے جس سے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہے, تب خواب دیکھے گا. یا تو پھر نفخ معدہ, پیٹ کی خرابی کی وجہ سے خواب دیکھتا ہے, اور تیسری شک ریئل خواب ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے خواب نبوت کا 46 درجہ ہے. سچے خواب نبوت کا 46 درجہ ہے, اور سچے خواب کی بڑی اہمیت اور بڑی پذیرائی ہے, بڑی اہمیت آئی. تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ پریشان خواب ہے, وہ بادشاہ کا ذہن کچھ متاثر رہا ہوگا, دیکھ لیا ہوگا. تو ساقی بھی اسی میں تھا جو چھوٹ کر کے جیل سے آیا تھا. اس نے کہا نہیں, میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہوں, لیکن آپ کو جیل میں یوسف کے پاس بھیجنا ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ. بادشاہ نے آپ کو بہت ہی مختصرا بیان کیا تھا قرآن کا انداز سے, کہ سات موٹی گائیں ہیں, سات دبلی گائیں ہیں, دبلی گائیں وہ کھا رہی ہیں, اور سات سوکھی بالیاں سات ہری بالیاں, بس کیا خواب کی تعبیر ہے. اس نے جا کر کے یہی بات سیدنا یوسف علیہ السلام سے پوچھی. تو ایسا نہیں کہ آپ فوراً وہاں سے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے چلو بتلا رہا ہوں. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی پاک دامنی اور پاکیزگی کی باتیں شروع کر دی اور کہا کہ ایسا ہے کہ تم جاؤ بادشاہ سے اس کی یہ تعبیر بتا دو. اس نے جا کر کے بتلا دیا, تعبیر آگے آ رہی ہے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اب دربار میں, بھرے دربار میں سارے لوگ کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ پریشان خواب ہندی کیسیت میں, اور ایک قیدی جیل. اب وہ یہ بتائے کہ صاحب یہ ایسے ایسی صورتحال پیدا ہونے والی. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو لایا جائے. آپ نے نکلنے سے انکار کر دیا, کہا بھی نہیں. سب سے پہلے تو وہ داغ جو میرے دامن پر لگایا گیا ہے اور جس کے عوض مجھ کو 7 سال سے مسلسل اس جیل میں رہنا پڑ رہا ہے, ان مکار عورتوں کے بارے جا کے ایل جی جا کر کے بولنا چاہتے کہ ان مکاروں کا کیا ہوا, کیا خیال آ رہا. بادشاہ نے تفتیش کروائی, سب نے جو ہے اس بات کی برات ظاہر کر دی کہ یوسف بہت پاکیزہ سیرت کا آدمی. اور اسی درمیان جب زلیخا سے تفتیش و تحقیق کی گئی تو اس نے کہا بے شک یوسف سچے پاک دامن ہے, دراصل میں نے ہی ان کو رجھانے کے لیے اس ترکیبیں کی تھی. اور اس کے بعد تب آپ وہاں سے نکلے. یہ ایک مختصر ہسٹری ہے. اب اس کے بعد قرآن ہی اب یہ قدیم کتب جو بائبل اور تلمود وغیرہ کے بیان کیا گیا ہے اس میں یہ واقعہ بڑی ہی گھٹیا انداز میں بیان کیا گیا ہے. لکھا ہے کہ بادشاہ کے سامنے جب کوئی قیدی پیش ہوتا تھا, جب کوئی بات کرنا, کسی کو کچھ پیش کرنا ہوتا تھا, کچھ کہنا ہوتا, بادشاہ اپنا اسند خلافت پر بیٹھتا ہے, اردو اور ہندی میں سنگھ حسن بولتے ہیں, تو اس کے دربار میں 7 سیڑھیاں تھیں. جب کوئی اپنے معاملات پیش کرتا اور مجرم نہ ہوتا تو وہ 6 سیڑھی اوپر چڑھ کر کے بادشاہ سے اپنی بات رہا اور بادشاہ اس کی گفتگو سنتا تھا. لیکن اگر کوئی مجرم ہوتا تھا تو اس کو اتنی سیڑھیاں چڑھنے کی اجازت نہیں تھی, وہ 3 سیڑھی چڑھتا تھا اور بادشاہ 1 یا 2 سیڑھی اٹھ کر کے اپنے مسئلے سے آتا تھا, نیچے اترتا تھا اور اس مجرم قیدی کی گفتگو سنتا تھا. تو تلمود میں جو لکھی گئی بات وہ یہ کہ یوسف بحیثیت مجرم پیش کیے گئے معاذ اللہ, اور اس کے بعد پھر 3 سیڑھی اوپر چڑھے اور نیچے اترا, اس میں بات سنی. اور پھر اس کے فوراً بعد جو واقعہ کا رخ ہے آگے آ رہا ہے ابھی, کہ بادشاہ نے فوراً جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو بری کرتے ہوئے اپنا امیر مقرر کر دیا اور سارے خزانوں کا مختار خود بنا دیا. اب ذرا واقعات کا تضاد ملاحظہ فرمائیے کہ اگر ان قدیم کتابوں کی عبارتوں کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے واقعی کی نوعیت کے لحاظ سے, تو اس سے دو ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو معاذ اللہ خاکم بدہن کروڑ بار معاذ اللہ, یا یوسف علیہ السلام بڑے چالباز آدمی تھے, اور یا تو بادشاہ بڑا بیوقوف تھا کہ اس نے ایک انتہائی زیادہ عیب لگائے ہوئے شخص کو اپنے گھرانے کی کنجیاں سونپ دی, ہے نا. تو دو ہی شکل ہو سکتی, یا تو کنجی دینے والا بڑا ہوشیار ہے, کنجی دینے والا بڑا بیوقوف ہے. لیکن قرآن اس سے ایک دم سراسر خالی ہے. قرآن نے جو گفتگو کا طریقہ اختیار کیا وہ کالمات جو ہیں اس کے بڑے اعلیٰ اور معیاری ہیں. قرآن نے یہ سب کچھ نہیں, ایک پیغمبر ایک رسول کی پاک دامنی کا جو طریقہ ہو سکتا ہے قرآن نے اس کو اختیار کیا. اور یہ انوکھے لبو لہجے میں بات کر رہا ہے قرآن, ذرا ملاحظہ فرمائے. وقال الملک ان یرا سبع بقرات, بقرات عورتوں کی جمع معنی گائے ہوتی. بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے 7 موٹی سمان موٹی, یا کلہن سبعن عجاف, کہ ان موٹی گائےوں کو پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وہ سبا سمبلا خدر اور ساری بالیاں وہ اخرا یا بسات اور پھر دوسری طرح سے سات سوکھی بالیاں. اب کیا ہے یا ایہا البلو اے درباریوں افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون, تم مجھے اس سلسلے میں اگر خوابوں کی تعبیر کا تمہیں کچھ اور ہے تو مجھے ان خوابوں کی تعبیر بتلاؤ.
اس سے ایک بات مجھے کریمہ سے ایک بات محسوس ہوتی ہے کہ اس زمانے میں خواب تعبیر کے سلسلے میں لوگ بہت ہی زیادہ یعنی رکھا کرتے تھے
خوابوں کی. ورنہ آپ قرآن پاک کے اندر سارے قرآن کو پڑھ ڈالیے, بیسوں نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن نے, کہ خواب کی ایسی کیفیت کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا ہے پورے قرآن پاک میں. اور یہاں پہ کیا ہے, صراحتن بادشاہ کہتا ہے ولید بن مروان کیا کہ اگر تمہیں خواب کی تعبیروں کی کوئی سوجھ بوجھ ہے تو افتونی اب مجھے اس سلسلے میں تم لوگ بتاؤ کیا ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات فوراً اور معلوم ہوئی اسی سے کہ خوابوں کی ایگزیکٹلی تعبیر بتلانا حضرت یوسف علیہ السلام کا موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو وہی معجزہ دیا ہے جیسا کہ ماحول میں سجستے ہیں, اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا, جیسا چیلنج ہوتا ہے پیغمبر کو ویسا ہی معجزہ دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجیے, جادوؤں کا چیلنج تھا عصائے موسیٰ بھی دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, یونانی طبابت و حکزور تھا تو دست مسیحائی دیا گیا. ہمارے حضور کے زمانے میں خاص طور سے جو معجزہ عطا فرمایا گیا قرآن کا وہ یہ کہ اس زمانے میں عرب کے شعرا کی فصاحت و بلاغت کا ایک چیلنج تھا, اس کے مقابل میں قرآن کا معجزہ دیا گیا اور جس کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا ان لوگوں نے. تو اس آیت کریمہ سے ایسا لگتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا شعور اور سوجھ بوجھ اس زمانے کے لوگوں کو بہت تھی اور اس زمانے کا چیلنج تھا. اب اندازہ لگے گا یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر ذرا غلط بتائے ہوتے تو اللہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ انبیاء و مرسلین کو ایسی توانائی دے کے بخشتا بھیجتا ہے کہ جس سے اس زمانے کے سارے تاغوتی فتنے منہ کے بل گر پڑتے ہیں. یہ ہے کہ رویہ تعبرون, اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر کی سوجھ بوجھے تو مجھے بتاؤ. اب صاحب جواب دیکھیں, قالوا ابغاث احلام, یہ سب پریشان خواب ہے, آدمی دیکھا کرتا ہے سب پریشان خواب ہے, کوئی حیثیت نہیں. وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین, اور پریشان خوابوں کی ہمیں کوئی تعبیر معلوم نہیں, ہم نہیں بتا سکتے. خواب اگر سچا ہے تب تو خواب کی تعبیر پتا چلے, لیکن خواب پریشان ہے تو اس کی کیا تعبیر بتائی جا سکتی ہے. یہ جملہ خود بول رہا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کا تھا, ہے نا. بات آئی گئی ختم ہو گئی, ختم ہو گئی بات, لیکن بادشاہ بھی کہاں بیٹھنے والا, اسی میں وہ بیٹھا ہوا تھا. کون؟ وہ ساقی. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون. دیکھیں یہاں امت کا معنی عجیب سا معنی دیا گیا ہے. امت معنی کیا ہوتا ہے؟ امت معنی امت, لیکن یہاں امت کا معنی مدت بھی ہے. امت معنی میں مدت, یہ لانگ پیریڈ. تو انہی میں وہ بھی تھا, وہ نوجوان بھی تھا, نجا منہما, جو ان دونوں میں سے ایک جس کو نجات ملی تھی. وذکرہ, اس کو فوراً یہ بات یاد آ گئی ایک مدت کے بعد, اور پھر اس نے فوراً ترکی بترکی کا انا ہونا بےکم بتابی ہی, میں تم کو اے بادشاہ یا تم لوگوں کو, سب لوگوں کو جو نے سلینڈر کر دیا تھا, جو ہاتھ چھیلے کر دیے تھے کہ صاحب یہ پریشان خواب ہیں, بادشاہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی خدا کہتا ہے وہ کہ انا اونب بے حکم, میں تم سب کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن شرط یہ کہ فارسلون, مجھے یوسف کے پاس بھیج دیا جائے. آئیے آئیے, بھیج دیا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف علیہ السلام اخلاق کی بلندی کی بنیاد پر اس قدر محبوب ہو گئے تھے اندر جس کا کوئی نہیں ہے. جیل کا ہر فرد حضرت یوسف علیہ السلام کو عقیدت و احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا. پہنچا وہاں پہ اور جا کے فوراً کہا, اب دیکھیں یہاں قرآن کا اسلوب دراصا کتنا زبردست ہے, یوسف ایہا الصدیق پہلے نام دیا, اے یوسف اور ایہا الصدیق اے سچائی, یہ سچائیوں کے پیکر. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جملہ اس نے خود نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب الزام لگایا گیا ہے تو اس الزام میں کے مقابل میں جس شخص کو خطاب کیا جا رہا ہے اس کی پاک دامنی کے لیے سچائی کا ثبوت ہونا چاہیے نا. کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے. بہت سارے لوگ ترجمہ کر لیتے ہیں یا یوسف کی صدیق, لیکن یہاں جو ہے کیا ہے, ایک جھوٹ کے مقابل میں سچائیاں پیش کرنا ہے. بات کتنی سی تھی, یوسف ہوں یا یوسف آفتینا آفی سبائی بقرا, تم مجھے کیا بولتا ہے ان سات گایوں کے بارے میں بتلاؤ, کیا سات کی تعبیر بغیر نہیں. نام بھی ذکر کیا گیا اور نام ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صفت بھی بیان فرمائی گئی, ایٹریبیوٹ, الصدیق ایہا الصدیق اے صدیق, یہ سچائیوں پہ پے کر. اب جب یہ بات ظاہر سی بات ہے جب یہ اندر گیا ہوگا, یوسف علیہ السلام پاس پہنچا ہوگا, تو جیل کے اور سارے لوگ جو نہیں آئے ہوں گے مجرمین, اور پھر بات شروع ہوئی ہوگی, پھر اس نے جو کہا ہوگا یوسف ایہا الصدیق, تو ان کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے, ارے جب یہ سچا ہے تو جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا سمجھا؟ جب یہ سچا ہے تو جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسی وقت کایا پلٹی ہوگی کہ یہ شخص مجرم نہیں, یہ شخص مجرم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی زبان پر یہ کلمہ جاری فرما دیا, ایہا الصدیق اے سچائیوں کے بھائی کرو, افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضری و اخرى یابسات. یہ پورا خواب کہ یہ ہے صورتحال کے سات گائیں ہیں جو موٹی موٹی ہیں, ان کو سات پتلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, سات سوکھی بالیاں ہیں, سات ہری بالیاں ہیں. خواب کی جانب اللہ, سبحان اللہ, حضرت محدث سیرین اس امت کے عظیم تعبیر کے جاننے والے, ایسا ان کو تعبیر کا علم تھا, اتنے زبردست حال تھے علم رویا کے جس کا کوئی حدی نہیں. بڑا کوئی شخص خواب, یعنی وہ ایک خواب آیا بیان کرنے لگا, اور حالانکہ اس نے نہیں دیکھا تھا, وہ خواب دیکھا تھا سلیمان بن عبد الملک نے. تو آ کر کے اس نے بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. آپ نے فوراً کہا یہ خواب تیرا نہیں ہے, فرمایا یہ خواب نہیں ہے. عجب سی بات, یعنی کانفیڈنس دیکھے کہ تیرا خواب نہیں, بول یہ خواب کس کا ہے, کس نے تجھے کہا ہے؟ تب اس نے اقرار کیا کہ ہاں خواب میرا نہیں ہے, قرآن نے مجھ کو بھیجا آپ کے پاس, آپ اس کی تعبیر بیان فرمائی ہے نا. سیدھے یوسف فرما کے پاس جب اس نے خواب بیان کیا تو کہنے کے بعد کہتا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون, کہ اگر آپ اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دیں تو میں جب لوٹ کر کے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ شاید میرے اس خواب کو بادشاہ کے سامنے پیش کیے جانے پر لوگوں کو علم اضافہ ہو اور میں بازی مار لوں, میں بازی مار لوں. جائز بازی سب نے انکار کر دیا ہے, کوئی نہیں بتانے کے لیے تیار ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی. یہ خواب کی تعبیر, خواب وہ تھا, خواب کی تعبیر یہاں ہو رہی ہے. قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. تین آیتوں تک, آیت نمبر 49 تک, آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 49 تک اس خواب کی تعبیر ہے. یاد ہماری کی آپ نے فرمایا جاؤ تزرعون تم لوگ کھیتی کرو گے, ابھی تاریخ تم لوگ کھیتی کرو گے کتنے سال تک, 87 سال تک لگاتار دابر مسلسل کانٹینیو. تو پھر جو تم کھیتی کرو جب تم کھیتی کو کاٹو تو ان کے دانوں ان کی بالیوں میں لگا ہوا کھلیان میں چھوڑ دو اسے, ہاں جتنی تمہیں کھانے کی ضرورت ہو اتنوں کو اتنے دانے کو نکال لیا کرو خالی, بس بقیہ اس کو چھوڑ دو اسی. اور اس لیے کہ پھر اس 7 سال کے بعد تمہارے لیے 7 سال بڑے مشکل کے آئے گی, سب انشداد بہت مشکل کے ہوں گے, کہ یا کلنا ما قدم تم لہنا الا قلیلا مما تحصنون, کہ اس 7 سال کے اندر تم جو 7 سال کا پہلے کا ذخیرہ کیے ہوگے سب کھا چکے ہوں گے, صرف اتنا کہ مما تحصنون جو تم بچا کے رکھو گے یعنی بیج سیڈنگ کرنے کے لیے جو کھیتوں میں تم بوئے تھے کتنا تم بچا کے رکھ سکو کیا سب کھا چکے ہوں گے. اور پھر 7 سال کے بعد سم مجاتی بازاری کا, 7 سال کھیتی کرو, 7 سال قید کیا کرو گے 14 سال ہو گئے, سم مجاتی بازاری کا عام, پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا 7 سال کے بعد, یعنی قید کے 7 سال کے بعد 1 سال ایسا آئے گا غاث الناس فیہ و یاسرون غاث یغیث و یغاث مہ برکھایا جانا, کہ پھر بارش خوب جم جم کے ہوگی اور اس کے بعد پھر رس والے سبزے بھی خوب اگیں گے اور تم لوگ خوب خوب جوس نچوڑو گے. یہ خواب کتابی بیان فرمائی ہے نا, اگر یہ خواب صرف خواب ہو تو خواب کہہ کر کے چھوڑ دیا جا سکتا ہے, مگر واللہ ذرا سا قرآن کا روپ دے, یہی تو غائب ہوتا ہے نا, یہ تو غائب ہے اور کیا ہے, غائب اسی کو تو کہتے ہیں. یعنی عجب سی بات ہے, مودودی صاحب نے جب اس پر تفسیر لکھی تو لکھتے لکھتے چلے گئے, ہر جگہ غیب کا انکار کیا ہے, مگر یہ آئے نا تو اب پتہ نہیں کریم کے قلب چلوا دیا ہے کہ انجانے میں ہو گیا ہے, انجانے طور پر اقرار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ان باتوں کا ذکر بادشاہ کے خواب میں قطعاً نہیں تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سارے خواب کو اس طرح سے حرف حرف تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا کہ بادشاہ کو شزدر رہ گیا کہ میں نے یہ تو بیان نہیں کیا تم کو معلوم کیسے ہو گیا. اب لیجیے سر, لیکن پھر بھی کتے کی دم ٹیڑھی, پھر بھی کتے کی دم ٹیڑھی, غیب ماننے کو تیار نہیں. یہ صورتحال, یہ تھی صاحب حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر. اب جب وہ آدمی وہاں سے آیا اور آنے کے بعد بادشاہ ولید بن نروان سے جا کر کے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میں پوچھ کر کے یوسف جلی کو جو تم جو آپ نے قید میں ڈالا ہے 7 سال سے مسلسل قید میں ہے وہ, اس سے پوچھ کر کے میں آیا ہوں. بادشاہ نے جب سنا تو پھڑک اٹھا, دیکھی کہا اس نے, اب اس نے کیا کہ نہیں نہیں اب اس خواب کی تعبیر میں یوسف کے منہ سے سننا ہے, اللہ اس خواب کی تعبیر میں یوسف کے منہ سے سنتا. وقال الملک ائتونی بھی, جاؤ اس کو دکھا دیا ہوں, جاؤ اس کو دکھا دیا ہوں. فلما جاء الرسول, قاصد پیغام لے جانے والا آپ کے پاس پہنچا, ایسا نہیں کہ آپ آپ قیدیوں کی طرح سے فوراً کہیں کہ بھائی جان بچی کی لاکھوں پائے خیر, جب بندھو گھر کو آئے چلو کم از کم جیل سے چھٹکارا تو ملا. نبی اور غیر نفر کے یہی دعا کرتا ہے, نبی قوت ارادی کا پہاڑ ہوتا ہے اور غیر نبی اس کی قوت ارادی متزلزل ہو جایا کرتی ہے, متزلزل ہو جاتی ہے. آپ نبی تھے, آپ رسول تھے, بڑے ہی سے بات کر دیکھ کہتے ہیں ارجع الى ربک, جاؤ اپنے رب کے پاس چلے جاؤ, اور آپ سے براد یہاں پہ کون, بادشاہ. اچھا اب دیکھیں ایک بات, تو میں تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ بتایا تھا کہ نمبر 23 میں قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا, جب زلیخا نے حضرت یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی تو آپ نے کہا تھا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ انہو ربی احسن مثوایا، کہ عزیز مصر جو ہے وہ میری تربیت کرنے والا ہے، میرا رب ہے، مجھ کو اس نے اچھا ٹھکانہ بخشا ہے، تو میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس وقت مودودی صاحب نے انہو ربی کا ترجمہ کیا تھا اور اللہ ہی میرا رب ہے، حالانکہ ترجمہ کیا یہاں پہ، انہو ربی بادشاہ یعنی عزیز مصر میرا رب ہے، تو یہاں ترجمہ کر گئے، جب آگے پہنچے اور ٹانگ پھنسی تو اسی رب کا ترجمہ پھر وہ بھی کرنے لگے، یہاں پہ کیا کہا ہے، ارجع الی ربک، جاؤ اپنے رب کے پاس جاؤ، یہاں پہ مولوی صاحب نے ترجمہ وہی کیا، اپنے رب ہی کے پاس جاؤ، پہلے ترجمہ کیا، جاؤ اپنے اللہ کے پاس جاؤ، یہ ہے بھائی یار ایسی بات کرو تاکہ آگے چلنے کے بعد کہیں ٹانگیں نہ پائیں، وہی رب یہاں بھی دیا گیا، وہی رب استعمال کیا گیا، تو وہاں تو اپنے رب کا ترجمہ کر دیا، اور یہاں کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اپنے رب یعنی اپنے آبا کے پاس جاؤ، یہ ترجمہ تو وہاں بھی تھا، سیم سیم ورڈ ہے، اور یہی ضمیر یعنی پروناؤن بھی یوز کیا گیا، انہو ربی، کون، انہو میں ہو کی جو ضمیر ہے پروناؤن ہے، اس سے مراد عزیز مصر ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ مراد دیا وہاں، آپ پڑھے کبھی معاملہ کا ہے، اصل میں کہ وہ ڈیپ اسٹڈی نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی سرتری پڑھ کے گزر جاتا ہے، جب آدمی کسی چیز کو نقد و جرح کے لحاظ سے پڑھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ رب کا اشارہ مخلوق کے لیے بھی جائز ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مخلوق بنی مانا کہ وہ بچے کی پرورش کرتی ہے، تربیت دیتی ہے اسی دنیا کا، اچھا صاحب یہ لینا جاؤ تم بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ ما بعد النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور بادشاہ سے جا کر کے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جن لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، جا کے پوچھو، ان ربی بکئی بنا علیم، اب دیکھیں یہاں پہ رب سے مراد اللہ ہے، شک میرا اللہ ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے، جو مکاریاں جو فریب لے کر کے آئی تھیں وہ سب، اب جا کر کے اسے پوچھو، جب تک اس کوئی صحیح اور پراپر جواب نہیں ملے گا اس وقت تک میں جیل سے باہر نکل سکتا ہوں، سبحان اللہ، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ ہے نا، بڑی عظیم شخصیت کے مالک، ہند شریف میں مزار پاک، بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے جرم میں درباری نمخار مولویوں نے ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، میں نے جملہ اس لیے بڑھایا درباری نمخار، اس لیے کہ درباری نمخار مولویوں کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں، ان کا مذہب وہی ہے پیسہ اور کچھ نہیں، بھیجوا دیا جیل میں، آپ جیل میں رہے، سبحان اللہ، خواب میں بادشاہ وقت اس کی بیٹی دونوں دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھلائی، اور اس کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے باپ سے ناخوش ہوں، میں تمہارے باپ سے ناخوش ہوں، اس نے شیخ احمد کو جیل میں ڈال رکھا ہے، آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، بڑی بے چینی سے راتیں کاٹی، صبح اپنے باپ سے جا کے خواب بیان کرتی ہے، باپ نے کہا یہی خواب بھی دیکھا ہے، اور وہی خواب حل سے مجدد ثانی کی دیکھا ہے، ایک خواب پہ ایک وقت تین آدمی دیکھا ہے، بادشاہ نادن نادن بھیجا کہ شیخ احمد کو تہائی تکریم اور عزت کے ساتھ بری کر کے جیل سے لایا جائے، جب نمائندہ پہنچا تو آپ نے کہا میں جیل سے نہیں نکلوں گا، کیا فرمایا، میں جیل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میری یہ چند شرعیں بادشاہ مان نہیں گا، ہے نا، ایک تو یہ کہ سجدہ تعظیمی ختم کیا جائے، اور نمبر دو جو گائے کی قربانی پر پابندی بٹھائی گئی ہے ختم کی جائے، اور تیسرا کوئی ایک اور چیز تھی، ان تینوں کو جب تک نہیں مانے گا وہ، میں اس وقت تک کیسے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ اب تو سپورٹر بہت عظیم آ گئے ہیں نا، اب تو سپورٹر ایسے ہیں کہ اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے، تم اب تم اگر گرسوں تمہارے تک اتنی جرات ہے تو پھر چیخ مجھ کو چھوڑ دو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجبوری تو اس وقت ہوتی ہے آدمی کی جب آدمی
بغیر بیٹنگ کے کیا کرتا ہے. اور اب تو بیٹنگ بتا دی گئی ہے کہ میں پیچھے ہو جی. بادشاہ نے ساری شرطیں منظور کی اور تب جا کر کے تعظیم و اکرام کے ساتھ باہر لایا گیا. حضرت یوسف کا حال بھی یہی ہے نا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم جاؤ, پہلے کہہ دو کہ وہ جو عورتیں جن لوگوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ رکھی تھیں اور مکر و فریب کا دامن بچھایا تھا, مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ یوسف کیا لگا ہوا ہے, زلیخا کی خواہش پوری کر دو, جیل میں نہیں جاؤ گے تم, ان مکار عورتوں کا کیا ہوا ہے پوچھو جا کر. اب اس کے بعد ولید بن عروان بادشاہ وقت, ابھی علی مصر کی کوئی بات نہیں ہو رہی, اس پورے واقعے میں بادشاہ مصر کا ذکر ہے, وزیر مصر کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ واقعے میں بڑی غلط فہمی لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کہ لوگوں نے عزیز مصر کو بادشاہ سمجھ رکھا ہے. عزیز مصر کا نام قطفیر ہے یا قطفیر ہے, اور بادشاہ مصر کا نام کیا ہے؟ ولید ابن نروان عملیقی. کیا نام ہے؟ ولید ابن نروان عملیقی, اس کا نام یہ ہے. یہ سارا واقعہ ولید ابن نروان کا چل رہا ہے, کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے باتیں. ہم نے اب تک جتنے بھی واقعہ بیان کرنے والے سنا وہ یہی سنا کہ پورے واقعے کا کلیدی کردار عزیز مصر کے سر جاتا ہے. عزیز مصر بیچ میں ایک شخصیت ہے, ایک کیریکٹر اور کردار ہے, لیکن اصل کردار اس میں ولید بن نروان عملیقی کا ہے. اور یہ ساری گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ ولید سے ہو رہی ہے, بادشاہ مصر سے. خیر, اب دو شکل ہوئی ہوگی, یا تو بادشاہ وقت نے تمام ان عورتوں کو بلایا ہوگا, یا پھر نمائندوں کو بھیج کر کے تحقیقات کروائی ہوں گی. قیاس زیادہ نمائندوں ہی کی طرف جاتا ہے, اس لیے کہ ولید بن نروان کے بارے میں جو روایات آئی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑا صوفی منش تھا, وہ سیدھا سادہ آدمی, یاد الہی مصر میں بسر کرنے والا, چپ چاپ اپنے گھر میں رہا کرتا تھا, بس اور کچھ نہیں. خیر, قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. بادشاہ نے کہا اے عورتوں, اس وقت تمہیں کیا ہو گیا تھا, کیا حال اس وقت تھا تمہارا جب تم یوسف کا دل لبھانے کی کوششیں کر رہی تھی؟ قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اب دیکھیں ذرا پاکیزگی کی بول, بولی باقی ہے اللہ کے لیے, ہم نے ان میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں دیکھی. اللہ, یہ ایک اجتماعی آواز تھی, یہ ان لوگوں کی تھی جو انوائٹڈ تھی, جن لوگوں نے انگلیاں کاٹی تھی. سب نے بیک زبان کیا کہہ دیا؟ ما علمنا علیہ من سوء, ہم یوسف کے اندر کسی طرح کی کوئی بدی کی کوئی رمق تک نہیں پاتی ہیں. یوسف بہت پاکیزہ ہے نا. اچھا, اب جس کی ذات کے ساتھ واقعے کا اٹیچمنٹ ہے اس کو دیکھیں, اس نے کیا کہا؟ قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادق. پھر عزیز مصر کی بیوی بولی, اب یہاں پہ عزیز مصر کا ذکر آیا ہے, عزیز مصر تدفیر کی بیوی بولتی ہے الان حصحص الحق, اب جب بات کھل ہی گئی ہے یوسف کی سچائی اور صداقت و پاک دامنی دوپہر کے سورج کی طرح سے روشن ہو چکی ہے, تو اب مجھے کیا لگا ہوا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ انا راوتہ عن نفسی, میں نے ہی ان کا دل لبھانے کی کوشش کی, یہ ساری خطا کا مرکز ہے. تو ان پہلی بات یوسف کے بارے میں سچی ہے, اسی لیے اس شخص نے جا کر کے کہا تھا یوسف کو ایوہ الصدیق کا تھا, اے سچائیوں کے پیغمبر کا, صداقتوں کے پیغمبر. اچھا صاحب, اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اتنی باتیں ہو گئیں اور آپ کو ان ساری باتوں کی اطلاع دے دی گئی, تو ایک سوال تھا یہاں پہ, آخر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو مسئلہ معاملات جو تھے وہ اتنے تھے کہ بھائی خواب یہ دیکھا گیا ہے, آپ نے خواب کی تعبیر اس ساقی کو بتلائی, اور بادشاہ کا خیال یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے منہ سے خواب کی تعبیر سن. وہ وہاں سے چلے جاتے خواب کی تعبیر بتا دیتے, بات ختم ہے نا. دیکھیں اسی مقام پر قرآن کی اسی آیت سے ایک مسئلہ نکل رہا ہے کہ نمبر ایک, جب کسی کے اوپر کوئی الزام ناجائز لگایا جائے تو اپنے اس الزام کی صفائی پیش کرنا اس کے لیے لازم و ضروری ہے. غور کریں تھوڑا, اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے, ناجائز غلط طریقے کا الزام لگایا جائے, تو اس کی صفائی اس کے ذمہ پیش کرنا ضروری ہے. نمبر دو, اسی آیت سے یہ بات ہی پتہ چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اہمیت کو بعید طور جتانا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ مجھے شاید کوئی ہلکا پھلکا قیدی سمجھ رہے تھے, میرے باپ نے مجھ کو بچپن ہی میں بتایا تھا کہ بیٹے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں علم التعبیر سکھائے گا, میں تو علم التعبیر کا پیکر ہوں, مجھے اندر جیل میں ڈال کر کے تم نے رکھا ہے, اپنی اہمیت تعالی مخصوص ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, اگر نہیں پیش کیا جائے گا تو شخصیت دب جایا کرتی ہے. تو یہ مقام وہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا امتیازی پہلو واضح کرنا تھا, اسی لیے آپ نے ایک تو پاک دامنی بیان کرنی مقصود تھی اپنی برات, اور اس الزام کو دھونا تھا, اور دوسری بات یہ کہ تاکہ سب جان جائیں کہ میں کوئی عام مجرم اور عام قیدیوں کی طرح کا کوئی قیدی نہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے, لوگ جان لیں کہ میں نے زلیخا کے ساتھ عزیز کی غیبوبت کے اس کے پیٹ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی ہے. بات اس کی کہ اگر میں خیانت کرتا تو اللہ جل شانہ خیانت کرنے والے مکار لوگوں کو پسند ہی نہیں کرنا, کبھی نہ اس کو ہدایت کرتا ہے نہ وہ اچھا راستہ دکھلاتا ہے. اتنی بات ہو گئی, یعنی آیت نمبر 52 پڑھی آپ لوگوں نے نا, اب آیت نمبر 52 سے 53 کا رد دیکھیں, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا, سنیے گا, اس لیے کہ اس آیت کی ترجمانی میں عموماً لوگوں نے غلطیاں کی. اوما ابری نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم, اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا, میں اپنے نفس کی برات نہیں دائر کر رہا ہوں. ان نفس لامارۃ, نفس تو برائی کا حکم ہی دینے والا ہے, لا مارکم بسو الا ما رحم ربی, مگر جس کو اللہ جل شانہ اپنے رحم و فضل کے سائبان میں رکھے وہی بچ سکتا ہے. ان ربی غفور رحیم, میرا رب ہی بے شک بخشنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. دراصل اس آیت کریمہ سے کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام معاذ اللہ برائی کے قریب تک پہنچ چکے تھے, اسی لیے تو اوما ابری نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء انہوں نے کہا. سوچیے شاید کی ترجمانی میں کروا جا رہا ہوں, بات طرف سے یہ نہیں جو لوگ اس کی ترجمانی میں غلطیاں کرتے ہیں, بات یہاں پہ یہ بیان کرنی مقصود ہے کہ اوپر کی آیت میں کیا بیان کیا گیا کہ میں نے یہ سب کیوں کہا ہے, جو اوپر کی آیت نمبر 50, آیت نمبر 51, آیت نمبر 52 میں جو بیان کیا گیا, یہ کیوں بیان کیا گیا ہے. ایک نبی تھے, ایک پیغمبر تھے, تاکہ ایسا محسوس نہ ہو کہ میں اپنی یہ پاکیزگی, اپنی یہ براعت کسی انا, کسی غرور, کسی تکبر کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں. کیا سمجھا آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب میں بچ گیا, میں نے خیانت نہیں کی, میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے, تو یہ میں اور میں اور میں اور میں, یہ جو میں آئی ہوئی ہے نا, ایک پیغمبر تھے وہ, اس میں کو کچلنا تھا ان کو, اسی لیے فوراً انکساری کی منزل پر آ گئے کہ میری میں کی کیا حیثیت ہے, اللہ نے اس کو پروٹیکشن کیا. بات سمجھ آ گئی, یہ نہیں کہ میں گنہگار تھا, بلکہ وہ میں جو میں نے کہا ہے بار بار, اس میں کو میں کچلنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہوما بریو نفسی, میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بول رہا ہوں کہ صاحب میں بڑا پاکیزہ ہوں, یہ ہوں, پاکیزہ تو ہوں ہی, لیکن یہ کہ جو میں اور میں اور میں یہ ہوں جو تھا نا, اس کو ختم کر دیا گیا. ایک صاحب اس کی تقریر میں اپنے بیان کر رہے تھے کہ دیکھو نا یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ صاحب معاذ اللہ رب العالمین کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کر سکتا, استغفر اللہ استغفر اللہ. پیغمبر کے لیے اس قسم کا شبہ کرنا بھی گناہ ہے, اس لیے کہ امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ پیغمبر معصوم علی الخطا ہوتا ہے. پیغمبر سے, اللہ کے نبی اور رسولوں سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے, خطا نہیں. اور بعض واقعات جو ہوئے ہیں وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ میں بیمار ہوں, اور حضرت سارہ کے بارے میں کہنا کہ میری جو وہ بہن ہیں, تو یہ سب جھوٹ نہیں ہے. اس کو توریہ بولتے ہیں, توریہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ بولا جائے اس کے دو معنی ہوں, ایک معنی قریب ایک معنی دور کا. بولنے والا دور کا معنی لے رہا ہے اور سمجھنے والا قریب کا معنی سمجھ رہا ہے, اس کو توریہ کہتے ہیں. کیا سمجھا؟ بولنے والا دور کا معنی لے رہا ہے اور سمجھنے والا قریب کا معنی لے رہا ہے. حضرت سارہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن ہے, تو انہوں نے دور کا معنی لیا تھا. کیا مانا تھا؟ وہ اسلامی بہن ہے. اور اس نے کیا سمجھا بادشاہ خبیث نے؟ کہ حقیقی بہن ہے. تو اس نے قریب کا معنی لیا, اور آپ نے کیا مانا لیا تھا؟ دور کا معنی لیا تھا. انی سقیم, میں بیمار ہوں, آپ نے دور کا معنی لیا تھا, اور کافروں نے سمجھا قریب کا معنی کہ ریلی بیمار ہے, حالانکہ بیمار نہیں. یعنی بتوں کی پرستش سے مجھے اتنا تعفن ہے جس کا مجھے بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے, یہ کہنا مقصود تھا. اسے توریہ کہتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ غیبت نہیں ہے, وہ غیب مطلب کہ وعید نہیں ہے. اللہ جل شانہ انبیاء کو اس قسم کے عیوب سے محفوظ فرماتا ہے. یاد رکھیے گا, عقیدہ یہ ہے. اچھا, وقال الملک اتونی استخلصہ, اور بادشاہ بولا جاؤ ان کو لے کر کے, جاؤ ان کو. یہ پیغام تو جیل ہی سے کہلایا تھا. پھر اب کاریم نے جا کر کے پھر کہا کہ نہیں, اب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ چلیں. روایت میں آیا ہوا ہے, بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ, میں انہیں اپنے لیے چن لوں. استخلص لنفسی. فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین. تو جب اسے بات کی, کہا بے شک آج کے دن لدینا مکین امین, اے یوسف آپ ہمارے ہاں ایک معزز معتمد کی حیثیت سے, آپ کے اوپر ہم مکمل اعتبار کرتے ہیں. اور روایات سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے تو آپ نے غسل کیا, اچھا کپڑا پہنا جیل سے, اور جیل میں جتنے لوگ تھے ان کو خدا حافظ کہا, اور جیل سے جب نکلے تو جیل کے دروازے پر آپ نے کچھ جملے لکھے. یہاں بیان کیا گیا ہے, آپ نے لکھا کہ جیل کے بارے میں کہ یہ بلا کا گھر ہے, مصیبت کا, زندوں کی قبر ہے, اور دشمنوں کی بدگوئی, اور سچے لوگوں کے امتحان کی جگہ. چار دلاری کا بلا کا گھر, بیت الابتلاء, زندوں کی قبر, قبور الاحیاء, دشمنوں کی بدگوئی, اور غیبت الاعداء, بچوں کے امتحان کی جگہ و مکان امتحان صدیقی، پھر غسل کیا اور اس کے بعد بہترین لباس پہنا، بادشاہ نے سواری بھیجی تھی بڑی شاندار سی، اس پر سوار کیے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلے، چل کر کے جب بادشاہ کے پاس آئے تو آپ نے بادشاہ سے عربی میں سلام کیا، السلام علیکم، تو ولید نے کہا کہ یہ کون سی زبان ہے، کون سی زبان بول رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میرے چچا اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں دعا دی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے، آپ نے فرمایا یہ میرے والد کی زبان ہے، جبکہ وہ 70 زبانوں کا ماہر تھا مگر یہ دو زبانیں نہیں جانتا تھا، ہے نا؟ پھر اس کے بعد اسی کی زبان میں آپ نے گفتگو کی، اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال کی۔ خیر، بادشاہ نے بلایا اور وہ سارے واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سنی، جب سنا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے اوپر مکمل اعتماد کرتا ہوں، اور آپ یہ بتلاؤ کہ جو خواب آپ نے خواب کی تعبیر بتلائی ہے کہ 7 سال خوشگواری کے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، اور آپ غلوں کو یوں محفوظ رکھیے، یوں محفوظ رکھیے، یوں محفوظ رکھیے، تو اتنا بڑا پروسیس یہ کون کرے گا، اس کو کون نبھا سکتا ہے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو آپ نے فرمایا کہ میں کروں گا اور کون کرے گا، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین مصر کے سارے خزانوں کی چابی علا مجھے دے دو، میں کروں گا، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت والا اور علم والا ہوں۔ لگتا ہے یہ جملہ بڑائی کا، لیکن بڑائی نہیں، دراصل معاملہ یہ ہے سب میں کہ اگر کسی جگہ نااہل لوگ ہوں اور کسی منصب کی اہلیت کا کوئی شخص ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں فلاں ہوں اور میں اس منصب کا اہل ہوں، اگر نہیں پیش کرے گا تو مجرم ہے، وہ کیا ہے، وہ مجرم ہے۔ اور اس وقت پورے مصر کی حالت یہ تھی کہ انارکی پھیلی، معاشرے کی صورتحال آپ نے دیکھ ہی لیا کہ مصر کی رئیسوں کی عورتیں کس طرح سے ایک پاکیزہ شخص کو گناہوں کی دعوت دے رہی، دیکھ ہی لیا۔ تو ایسے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ قابل اعتماد کون سی شخصیت ہو سکتی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، زمینوں کی جتنے کے خزانے کی چابیاں لاؤ مجھے دے دو، کر دو مجھ کو اپنے خزانوں کا مالک، اور میں یہ تمہارے درباری جتنے سب سے زیادہ جانکار ہوں میں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ إِشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ محسن، یہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے، تو اس طرح سے ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخش دی، قبضہ دلا دیا، یتبوؤ بنا حیث یشاء، کہ اس ملک میں اب یوسف قیدی نہیں بلکہ ایک آزاد کی شکل میں جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہیں حصہ عطا فرمائیں، اور اچھا عمل کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کیے، ان کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اعزاز اور آپ کی یعنی برتری کا حال یہ کہ دنیاوی جاہ و حشمت تو آپ کو ملی ہی اور آخرت میں آپ کا درجہ کتنا بدلتا. بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی چابیاں دی گئیں تو آپ نے 7 سال تک خوب بہترین کھیتی کروائی اور پوری رعایا سرسبز و سادہ. اور 7 سال کے بعد جب ان کے اوپر قحط ساری کے دن آئے تو اس وقت کی عجیب صورتحال رہی کہ لوگوں کے گھروں کے جب دلے ختم ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچتے تھے اور غلہ خریدنے کے لیے کہتے تھے, تو اپنے گھروں کی جو چیزیں تھیں جنس وغیرہ نہیں پہلے اس کو دیا پہلی سال اور اس سے غلے خریدے. اچھا دوسرے سال کیا کیا کہ گھروں میں روپے پیسے تو رہنے گئے, زیورات جویلری جتنی تھی اس کو دے کر کے غلوں کو خرید لیا. اچھا تیسرے سال کیا ہوگا, اب جویلری بھی نہیں رہ گئی ہے تو جانور چوپائے وغیرہ تھے, گائے بھینس بکری وغیرہ, اس کو دے کر کے غلہ خریدا اور ایک سال اور گزارا. پھر چوتھے سال کیا کیا کہ جن کے ساتھ غلام اور بادیاں تھے سوائے میل آف فیمیل, ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں بیچا اور ان سے غلہ خریدا. اور پھر پانچویں سال کیا کیا کہ وہ تمام زمینیں جو ان کی اپنی زمینیں تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں گروہ بھی رکھ دیا اور غلہ خریدا. پھر کیا ہوا, چھٹے سال جب کچھ نہ رہا تو لوگوں نے اپنی اپنی اولادیں جا کر کے بیچ دی, وہاں پیٹ پیٹ ہوتا ہے. اور ساتویں سال یہ ہوا کہ لوگ خود ہی غلام بن گئے کہ اب ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے. تو 7 سال کے اندر پورا مصر آپ کا غلام تھا, 7 سال کے اندر پورا مصر جو ہے آپ کا غلام تھا. لا الہ الا اللہ, ایک غلام اللہ اکبر جو کنعان سے چلا اور مصر میں غلام بن کر کے رہا, پورے مصر کو غلام بنا لیا. یہ ہے جس کو اللہ جل شانہ عزت عطا فرمائے اسے کون روک سکتا ہے. جب سارا مصر غلام ہو گیا اور سارے مصر کی پوری جائیداد آپ کی اپنی جائیداد ہو گئی, ایک ذرہ ایسا نہیں تھا جو آپ کی ملکیت سے باہر رہا ہو, تو اس کے بعد جب خوشحالی کے سال آئے تو آپ نے سب لوگوں کو آزاد کر دیا, جتنا جس سے لیا تھا سب کا واپس کر دیا اور کہا مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. روایات میں آیا ہوا ہے کہ اللہ اکبر, ولید بن نروان نے ایک دن بھوک کی شکایت کی, آپ نے کیا کہا تھا کہ ولید بن نروان کے لیے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانے کا انتظام کیا تھا, 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانے کا انتظام, بھوک لگی اس کو تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہ جو مقرر ہے وہ اتنا ملے گا, آپ کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے, اس لیے کہ خلق خدا آپ ہی کی طرح سے پوچھی, میں کیا جواب دوں گا اللہ. روایات میں آیا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 2 دن تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور اس قدر خبر گیری کرتے تھے, گھر گھر جا کر کے پوچھتے تھے کوئی پریشانی تمہارے یہاں تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ اگر میرا پیٹ بھر جائے گا تو میں بھوکوں کے درد کا احساس نہیں کر سکتا. یہ پیغمبر ہے, ایسی بات نہیں ہے. آج کل کے ریولیشن لانے والے لوگ جو بڑے پرزور نعرے لگاتے ہیں, جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن اور فرنیچر اور تمام آشائشوں کے سامان مہیا ہیں, وہ ایک غریب کی زندگی کیا سمجھ سکتے ہیں, کون بھوکھا ہے, کس کا بچہ بیمار ہے اور کس کے یہاں مریض کون ہے اور کس کے یہاں پاتا کشی کی منزل ہو رہی ہے, وہ کیا سمجھ سکتا ہے اس کو. جھوٹے اور کھوکھلے نعرے ہیں, پوری دنیا میں آگے ہی ہو رہا ہے. انبیاء کی پیروی کی جائے تو ساری دنیا سے ظلم اٹھ جائے, ساری دنیا سے عدل و جو ناانصافیاں ختم ہو جائیں اور پوری دنیا میں اخوت، مساوات، بھائی چارگی اور عدل و برابری کا دور دورہ.
یہ تھی آج کی ہلکی سی تفصیل. انشاءاللہ
بقیہ جو ہے 58 اس سے آیت سے پھر بقیہ انشاءاللہ بعد میں ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری وسلم السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. رب کریم تفصیل میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما، اور جو بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر و تعبیر کے اندر کوئی بھی خطا، کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، کوئی تصاب ہوگا اسے معاف فرما. اس مجلس کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن پاک کو ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر ہمارے لیے فلاح و نجاح کا ذریعہ اور ضامن بنا دے، اور قبر کی، حشر کی ہر منزل پر قرآن پاک ہمارے لیے شافع اور شفاعت کرنے والا بنا دے. اس کی برکات و سعادات ابدی سے دنیا اور آخرت میں ہم کو محفوظ فرما، ہمارے لیے اس کا حصہ عطا فرما، اور خدا و قدوس اس کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.